میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ اے عاشقان رسول، اگر تھوڑی سی توجہ کریں، کتنی آسانی سے گناہ بخشوانے کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ مثلا نماز فجر کے بعد اگر تین بار درود شریف پڑھ لیں، آنکھیں بند کریں، سبز سبز گنبد کا تصور ہو، عصر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اسی طرح درود پاک پڑھ لیا کریں، یا رات کو سوتے وقت تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تین بار درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن درود پاک اس ارادے سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ بخش دے، کتنی زبردست اور عظیم سعادت کے ساتھ ہمارے دن اور رات جو ہے وہ پورے ہوتے رہیں گے۔ یاد رہے، یہاں پر جو گناہ معاف ہوں گے ان سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ سے ہی کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے نماز قضا کی، یا کسی کا حق دبا دیا، یا اس طرح کے جو بھی بڑے گناہ ہیں ان میں توبہ یہ لازم ہے۔ اور صغیرہ گناہ یہ اعمال وغیرہ سے، جیسے درود پاک ہے یا اور کئی عمل جن سے ہم سنتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود پاک پڑھنا یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا پھر ہم کیوں چھوڑیں، اس میں کیوں سستی کریں؟ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ٹھہرے، دن رات گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، کون سا لمحہ ہے جو ہم سے چوک جاتا ہے؟ ہر وقت گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی کوئی ایسی عادت بھی تو بنائیں کہ ان گناہوں سے چھٹکارا بھی ملتا رہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک جن پر پڑھتے ہیں وہ آقا انشاءاللہ الکریم ہمیں جنت میں لے کے جائیں، کتنے مزے سے، کتنی آسانی سے جنت کی نعمت درود والے آقا کی رحمت کے صدقے مل رہی ہے، پھر بھی جنت کو کمانے میں یہ سستی کیسی ہے؟ اللہ پاک ہمیں درود پاک کا دیوانہ بنا دے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اس دینی ماحول میں الحمدللہ درود پاک کی جتنی کثرت ہے آپ کو شاید دنیا میں کہیں نہ ملے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں درود پڑھائے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کے صدقے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یعنی ہم مفلس ہیں، کنگال ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود ہمارے آقا کتنی آسانی سے ہمیں جنت عطا کر رہے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے عمل پہ جنت مل رہی ہے۔ تو یہ مفلسی دور کریں، اور اس مفلسی سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں، نیکیاں کریں، اور اپنے آپ کو نیکیوں کا شیدائی بنائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بچہ مدرسے میں اپنی تختی دھو رہا تھا، پانی سے تختی کی سیاہی نہ اتری، تو بچے نے ایک رسی لی، اسے پانی سے گیلا کیا، پھر رسی پر تھوڑی مٹی لگائی اور اس کے ذریعے سیاہی دھونے لگا۔ قریبی ایک شخص کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تختی دھونے کا یہ نرالا انداز دیکھ کر اس شخص نے کہا، بیٹا تختی کو رسی سے کیوں رگڑ رہے ہو؟ بچہ بولا، یہ سیاہی پکی ہو گئی ہے، اس لیے اسے رگڑ کر اتار رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا رسی سے سیاہی اتر جاتی ہے؟ بچہ ذہین تھا، فوراً بولا، جی ہاں اتر جاتی ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، رسی سے ڈول باندھ کر کنویں میں لٹکاتے ہیں، پھر اسے کھینچتے ہیں، کنویں کی منڈیر پر پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، وہ پتھر جو انتہائی سخت ہوتا ہے وہ رسی سے ایک نشان اس پر بن جاتا ہے، اس سے رسی کے گڑھے بن جاتے ہیں۔ تو جب رسی جو ہے پتھر کو کاٹ سکتی ہے، تو تختی کی سیاہی کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ آدمی بولا، بیٹا پتھر میں گڑھا تو ایک طویل مدت گزرنے کے بعد پڑتا ہے۔ بچہ بولا، جی نہیں، رسی کھینچنے سے گڑا پڑتا ہے، اگر رسی کھینچی نہ جائے، خواہ صدیاں گزر جائیں، کنویں کی منڈیر میں گڑھا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بچے نے نصیحت کرتے ہوئے پھر کہا کہ اے اچھے انسان، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اگر آپ اس میں غور کرتے تو آپ کے دل کی سیاہی بھی مٹ جاتی۔ آدمی نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے دل پر بھی سیاہی ہے؟ بچہ بولا، جی ہاں چچا جان، سیاہی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا، کالے رنگ کی۔ بچہ بولا، تو گناہوں سے بڑھ کر کالی کون سی چیز ہے؟ یہ سنتے ہی آدمی نے چیخ ماری اور ندامت سے رونے لگا۔ بچہ بولا، چچا جان، اب آپ کو دل کو صاف کرنے کی دوا مل چکی ہے۔ آدمی نے پوچھا، وہ کیسے، وہ دوا کون سی ہے؟ بچے نے کہا، یہ آپ کے ندامت کے آنسو، یہ گناہوں کو دھو کر دل کو صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آنسو روز قیامت آگ کے سمندر کو بجھا ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ کو اس دل کی سیاہی کی دوا آنسوؤں کی صورت میں مل گئی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہمارا دل یہ سب سے قیمتی تختی ہے، اسے انگلش میں سلیٹ کہتے ہیں، پہلے لکھا جاتا تھا سلیٹ پر، آج بھی ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ چوک سے لکھا جاتا، بعض سلیٹوں پر، تختیوں پر کالے رنگ سے بھی لکھا جاتا ہے، براؤن کوئلے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال دیتے ہوئے اس بچے نے اس شخص کو سمجھایا کہ جس طرح سلیٹ کی تختی اور اس پر لگی ہوئی سیاہی کو مٹایا جا سکتا ہے، ایسے ہی دل کی تختی پر جو سیاہی ہے اسے بھی مٹایا جا سکتا ہے، اور اس کو مٹانے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسے گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے دین کو مطلوب ہے، یہی ہمارے رب کریم کے نزدیک محمود ہے کہ اس دل کی گندگی کو صاف کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ لوتھڑا دل ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ ہمارا دل ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے تمام کام اس کے دل سے وابستہ ہیں۔ اگر دل پاک صاف ہو، اس میں اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہو، دل میں اللہ پاک کا اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو، تو بندے کے تمام کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے، شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے، مشکوک کاموں سے بھی بچتا ہے۔ اور اگر دل بگڑ جائے، دل نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، اس میں خوف خدا نہ رہے، تو بندے کے سب کام یہ بگڑ جاتے ہیں، اور بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دل تمام جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کے لشکر ہیں۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک ہو جاتا ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ آئے ہائے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب وسائل بخشش میں بڑے پیارے اشعار بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں، یا رسول اللہ گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، افسوس ندامت بھی اسیاں پہ نہیں ہوتی، اسیاں یعنی گناہ، گناہ افسوس ندامت بھی اسیاں طرف مائل عطار نہیں ہوتا، نیکی کی طرف مائل عطار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دل کی کھٹک کو کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا، جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرستا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور حلال کام پر دل پرسکون ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، شاید ہم میں سے بہت ساروں کو اندازہ ہوگا کہ جب بندہ پہلی بار کوئی برا کام کرتا ہے تو دل پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ مثلا چور جب پہلی بار چوری کرتا ہے، یا شرابی جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے، سود لینے والا جب پہلی بار سود لیتا ہے، دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت آدمی دل کی سن لے، ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو مان لے اور گناہ سے رک جائے تو دل کی یہ کیفیت باقی رہتی ہے۔ اور اگر بندہ اس وقت دل کی فکر نہ کرے بلکہ برائی کر لے تو آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے اور دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور پھر دل کی یہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ضمیر یہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جب اس پر گناہوں کی سیاہی چڑھ جائے، دل گناہوں سے ناپاک ہو جائے، تب یہ اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں اپنے ایک شعر میں سمجھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں،
دل کے تیمار ہمارا کرتا،
یہ دل جو تیمار کرتا، تیمار کہتے ہیں ہمیں روکتا، تیمارداری ویسے تو مریض کے پاس جو ہوتا ہے تیمارداری کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، تو یہ دل بھی ہمارا تیماردار ہے، ہمیں روکتا ہے، خبردار نہیں یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہمیں بچاتا، اس کا اپنا حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں،
دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے،
یعنی جو ہمیں بچاتا وہ خود بیمار ہے۔ مریض کی تیمارداری پہ کسی مریض کو رکھ دیں گے تو خاک تیمارداری کرے گا۔ تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ دل جو ہمیں سنبھالتا، یہ تو خود بگڑا ہوا ہے، آپ بیمار ہے، آپ بمانا خود، یہ خود بیمار ہے تو ہمیں کیا بچاتا بیماری سے؟ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہمارا دل گناہ کر 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 کے اب عادی ہو گیا، اب اس پہ سیاہی چھا گئی، اب گناہ کا وہ ایفیکٹ نہیں پڑتا، وہ شرمندگی نہیں آتی، وہ لرز، وہ کیفیت، وہ دل کی دھڑکن کی تیزی نہیں آتی، اب عادی ہو گئے ہم۔
دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ۔
عیسیٰ سے مراد حضور کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے حضرت عیسیٰ بیماروں کو اچھا کرتے تھے، ایسے ہی ہمارے آقا اس زمانے کے عیسیٰ ہیں، ہم گناہگاروں کے طبیب ہیں، آپ کی نظر عنایت پڑ جائے تو ہم گناہوں کے بیمار اچھے ہو جائیں۔ عرض کرتے ہیں،
تیرے بیمار غش لگاتا ہے کیا ہونا ہے، غش غش لگاتا ہے کیا ہونا ہے، ارے ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔
یہ کون سی تلوار ہے؟ موت کی تلوار، یہ لٹکی ہوئی ہے، کبھی بھی گر سکتی، جب گرے گی تو گردن کاٹ دے گی، فنش، ختم، اور کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، نیکی کرتے ہوئے بھی اور گناہ کرتے ہوئے، استغفر، اور گناہ کرتے ہوئے یہ تلوار گر گئی، موت کی تلوار، تو بنے گا کیا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں،
ارے او مجھے پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے ان کو رحمائے تو آئے ورنہ ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے وہ کڑی ہی مار ہے کیا ہونا ہے.
اللہ پاک ہمارے دل کو گناہوں سے بچنے, ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. گناہ کا علاج نیکی ہے. دل گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے, اس کی صفائی نیکیوں سے ہوتی. ایک صحابی رسول حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ, جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار اور خوف خدا والے تھے, اکثر رویا کرتے تھے, اکثر روتے رہتے تھے. فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ سے متعلق سوال کروں. چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا, ادنو یا وابصہ, اے وابصہ قریب آؤ. میں قریب ہو گیا یہاں تک کہ میرے گھٹنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے, اتنا قریب کر لیا. صحابی تو یقیناً دور رہا کرتے تھے, لیکن جب حضور ہی قریب فرمائے تو پھر قریب ہونے کا چانس کیوں گنوائے. تو اتنا قریب کر لیا کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے. سبحان اللہ, کیسی محبت اور کیسی شفقت ہے اپنے صحابہ پر. پھر غیب کی خبر رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھا, اے وابصہ بتاؤ کیا پوچھنے آئے تھے, کیا بات ہے. ہر چیز حضور جانتے ہیں کہ صحابی کچھ پوچھنے آئے ہیں. حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ہی فرما دیجئے میں کیا پوچھنے آیا ہوں. فرمایا, وابصہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو. یہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تین مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور سینے پر رکھ دیں اور فرمایا, اپنے دل سے پوچھ لیا کرو, نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے, دل میں تشویش آئے. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کی وضاحت میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ بلند رتبہ اولیاء اکرام جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں, دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے, نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہے. جبکہ ہم جیسے عام لوگ جن کے دل گناہوں کی گندگی سے پہلے ہو چکے, ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ ہم علماء اکرام سے پوچھیں, عاشقان رسول مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ فرمائیں اس پر عمل کریں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وابصہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا, جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک ہو گیا. اب چونکہ یہ دل پاک اور صاف تھا, اس لیے فرمایا کہ اے وابصہ, آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل خوش ہو, مطمئن ہو, وہ نیکی ہوگی, اور جسے تمہارا دل نہ قبول کرے وہ گناہ ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا اثر ہے, ہاتھ کا فیض ہے, ورنہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ بات چونکہ وضاحت طلب تھی. بعض لوگ گناہ پہ مطمئن ہوتے ہیں, وہ نیا سانگ ریلیز کر کے, نیا ڈانس اسٹیپ یاد کر کے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا, بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے ان کو, گناہوں میں لذت اور دل کا اطمینان مل رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس حدیث سے معاذ اللہ یہ نتیجہ نکالے, بھائی ہمارا دل تو اس سے مطمئن ہے, تو ہمارے لیے وہی نیکی ہے معاذ اللہ. تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ خاص ان کے لیے تھا اور ان کے لیے ہے جو اولیاء اکرام ہیں, جو گناہ کرتے نہیں, اور عام لوگ جو ہیں وہ وہی کریں گے جو ان کو علماء مفتیان کرام بتائیں گے، اور جو وہ نیکی بتائیں گے وہ نیکی ہوگی، جو علماء اور صلحاء جسے گناہ بتائیں گے وہ گناہ ہوگا، وہ اپنے دل سے فیصلے نہیں کریں گے، پتہ چلا اپنی مرضی کی شریعت انہوں نے بنا لی۔ اللہ پاک ہمیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے صدقے میں قلب مطمئنہ عطا فرمائے، نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عرض کرتے ہیں نا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی با چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی با چاند سا، وہ کفی با چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی لا علمی میں شک والے کھانے کی طرف اگر ہاتھ بڑھا لیتے تو آپ کی انگلی کی رگ پھڑکنے لگتی، یوں آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے، اس میں کچھ شبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عقیدت مند نے کھانے کی دعوت پیش کی، آپ اس کی دل جوئی کے لیے گھر چلے گئے۔ آپ نے پہلا ہی لقمہ منہ میں رکھا تھا، منہ میں اسی کو گھماتے رہے نگلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ اترتا ہی نہ تھا۔ اللہ اکبر، آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کھانے میں شبے کا مال شامل تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح بہت سارے اولیاء اکرام گزرے ہیں کہ جن کو حرام یا مشکوک کھانے کا علم ہو جاتا ہے، یہ ہیں پاکیزہ دل لوگ جن کو اللہ پاک بچا لیتا ہے، ان کو ایسا قلب اور ایسا دل ملتا ہے کہ وہ دل اس کھانے کو قبول ہی نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ باہر ملک سے آتے ہیں، ہمارے شہروں میں آتے ہیں، ان کو پانی نہیں چلتا، وہ مخصوص پانی پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عام پانی نہیں پی سکتے، ہم اس پانی کے عادی ہو چکے ہیں جو فلاں ملک میں فلاں پانی پیتے تھے، اس طرح ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ان کا جو ہاضمہ ہے وہ اس پانی کا عادی ہو چکا ہے، بعض عام پانی پیتے ہیں ان کو مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی ایسے شبہات والے حرام کھانوں سے، اس طرح کے لقموں سے بچا کے رکھتا ہے، ان کا دل اسے قبول نہیں کرتا، وہ کھانا اترتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ دل لوگ ہیں، یہ گناہوں سے بچتے ہیں، یہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے دل کو پاک کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، نیکیاں کریں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، ذکر اللہ کریں، موت کو یاد کریں، ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، ہمارا دل بھی پاک ہو جائے، اور جب دل صاف ہو جائے گا تو نیکیوں میں دل لگنے لگے گا، پھر مزہ آنے لگے گا، پھر قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، رکنے کا دل نہیں ہوگا، ذکر کر رہے ہوں گے تو رکنے کا دل نہیں ہوگا، نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ختم کرنے کا دل نہیں ہوگا۔ آج ہمارا دل نہیں لگتا، آج ایک رکوع بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، نماز 5 منٹ کی ہے، 6 کی ہو جائے تو ٹانگیں درد ہونے لگتی ہیں، تراویح میں کھڑے نہیں ہوا جاتا، روزے بوجھ لگتے ہیں، نفلی روزے نہیں رکھے جاتے، اجتماع میں بیان تھوڑا طویل ہو جائے، کوئی محفل ذکر میں تھوڑی طوالت ہو جائے، دل اکتانے لگتا ہے۔ مگر فلم دیکھنی ہو 2 گھنٹے کی ہے اور 3 گھنٹے کی ہو جائے تو اور مزہ آنے لگتا ہے، اس طرح کے فنکشنز، اس میں ہمارا دل بڑا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا دل ان کا عادی ہو چکا، اس میں لذت لینے لگا، ہم نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے کالا کر دیا، اب دل اسی میں لگتا ہے۔ لہذا اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمارا دل بھی پوری پوری رات اگر ذکر اللہ میں لگا رہے گا تو اکتائے گا نہیں۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں اللہ والوں کی بات کہ وہ پوری پوری رات قیام کرتے تھے، کوئی قرآن پوری پوری رات میں ختم کر رہا ہے، کوئی پورا پورا دن حدیثوں کا درس دے رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، علم دین میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، پورا پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن پاک اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دل گندا ہو چکا ہے، اب دل نہیں لگ رہا، اب دل گناہ میں لگ رہا ہے، گندے کاموں میں لگ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے، ناچ گانے دیکھنے میں لگ رہا ہے، پورے دوستوں کی صحبت پوری پوری رات بٹھا لو، اٹھنے کا دل نہیں ہوتا، لیکن نماز کے لیے جب حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تو 10-15 منٹ کے لیے بھی جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو ان گناہوں کا عادی بنا لیا۔ اللہ کریم کرم فرمائے، ہمیں اچھا کر دے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارا بنے گا کیا، ان عادتوں کے ساتھ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہم قبر کو سنواریں گے۔ سوشل میڈیا پر وقت برباد کر رہے ہیں، ہمارا حال ہم جانتے ہیں، ہمارا دل اس میں لگتا ہے کہ کئی کئی گھنٹے فضولیات میں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا دعوت اسلامی والا بنا دے، دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کی، جنہوں نے واقعی سچی تربیت پائی ہوتی ہے، وہ فضولیات میں وقت برباد نہیں کرتے، وہ علم دین میں لگے ہیں، کوئی مدنی قافلوں میں ہے، کوئی نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، کوئی مدنی مشورے لے رہا ہے، کوئی کون سے سفر میں لگا ہوا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی رسالہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی میں اچھوں کی بڑی کثرت ہے، اور اللہ پاک ہمیں بھی دعا ہے کہ دعوت اسلامی والا بنا دے، حقیقی دعوت اسلامی والا، جیسے امیر اہل سنت کی سچی تربیت یافتہ حضرات ہیں، اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ اے کاش امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں نا اپنے اشعار میں، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد اللہ، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، اللہ نفس و شیطان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، نیم جا مرض عصیاں سے دے شفا یا رب، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے زندگی وہی ہے جو زندہ دلی کے ساتھ ہو، جب دل ہی مردہ ہو تو پھر کیا زندگی، زندگی ہے ہی زندہ دلی کا نام، اور زندہ دلی کیا ہے کہ دل نیکیوں سے جڑا ہوا، دل میں نصیحت قبول کرنے کی طاقت اور قوت اور قدرت باقی ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہ ڈالی تھی، ایک عرصے تک یہ جسم یوں ہی رہا، فرشتوں نے ایسی صورت کبھی دیکھی نہ تھی، فرشتے تعجب سے اس جسم خاکی کے آس پاس جاتے، اسے دیکھتے اور اس کی خوبصورتی سے حیران ہوا کرتے۔ شیطان جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا، اس کے ارد گرد چکر لگا کر بولا، اے فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ پاک نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر مزید دیکھنے کے بعد بولا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب، بائیں یعنی لیفٹ، ایک بند کھوٹری ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، شاید یہی اس لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اور اس کا گیس صحیح تھا، اس نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا، کہ یہ دل کی جگہ تھی کہ جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات و انوار کا مرکز ہے، اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کا گھر اسے بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس گھر میں وہ رہے، مراد یہ کہ اس کی یادیں رہے، اس کی یاد اس میں رہے، اس کا نام اس میں رہے، اور اس دل میں بس اللہ کی یاد والی چیزیں ہوں، اللہ کی محبت اور اس کی رضا والی چیزیں۔ یاد رہے اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ اس دل میں اس کی یادیں رہے، اگر اس دل کو گندگی سے آلودہ کر دیا جائے، اس دل کو گناہوں سے اگر ہم گندا کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس میں کیسے رہ سکتی، پھر یہ اللہ کا گھر کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر اگر اس دل کو بنانا ہے، پہلے اسے صاف کرنا ہو، بڑوں کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اگر اس دل کو بنانا ہے تو اسے گندگی سے پاک رکھنا ہوگا تاکہ اللہ کی یاد اس میں رہ سکے۔ اسی مضمون کا ایک شعر مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں،
حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل،
صنم کہتے ہیں بت کو، اگر دل میں بت آباد کر دیں تو پھر اللہ کی یاد کیسے رہے گی، کہہ رہے ہیں
حب صنم دنیا ظالم کیا بت خانہ، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔
بڑا ہی کمال کا شعر، جب بھی اسے پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایک کمال کی نصیحت ملتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اسے خواہشات کے بتوں سے آباد کر دو گے تو اللہ کا گھر کیسے رہے گا؟ یہ اس میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس میں گندی الفت نہ ہو، اس میں مال کی محبت نہ ہو، اس میں خواہشات نہ بھری ہوں، اس میں رب کی رضا ہو، اس میں قرآن کا نور ہو، اس میں محبوب کی محبت ہو، اس میں مدینے کے انوار ہوں، اس میں مکے کے جلوے ہوں، اس دل میں اللہ رسول کی یاد ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اسے صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یقیناً یہ دل ہمارا سیاہ ہو چکا ہے، اور اس دل کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح دل کے زنگ کو صاف کرنے کی بھی چیزیں ہیں، دل کا زنگ بھی دور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ عمل ہیں کہ جن کے ذریعے دل کا زنگ دور کیا جاتا ہے۔ فرمایا دو عمل ہیں جن کے ذریعے دل کی زنگ، دل کی سیاہی کو مٹایا جا سکتا ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ کثرت سے تلاوت قرآن وہ بھی نہ رہی، اور موت کی کوئی بات کر دے تو اچھا نہیں لگتا ہمیں، بھائی کیا ڈراتے رہتے ہو، کیا مرنے کی باتیں کرتے ہو، اللہ نے زندگی دی ہے، جیو، موج کرو، انجوائے یور لائف۔ لیکن یہ لائف جو چند سالوں کی ہے یا چند مہینوں کی ہے، کسی کی چند ہفتوں کی بچی ہوگی، کیا پتا کسی کی چند دنوں کی ہو، اس لائف کی انجوائمنٹ کی تو فکر ہے، لیکن وہ لائف جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس لائف کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، ہزاروں سال کہیں تو بھی صحیح نہیں کہلائے گا، اس لائف کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے، اس لائف کی انجوائمنٹ کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو سنوارنے اور بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا دل عطا کرے کہ یہ دل آخرت کی تیاری کی طرف مائل ہو، یہ دل ہمیں گناہوں سے بچائے، یہ ضمیر ہمیں گناہوں سے روکے اور یہ دل پاک صاف ہو جائے. اس کے لیے کیا کریں؟ کثرت سے موت کو یاد کریں. کفا بالموت واعظا. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پیش نظر رکھتے تھے. ایک روایت میں تو ہے کہ آپ کی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا، آپ کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ موت جو ہے وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. موت جسے یاد رہے گی وہ کیسے بدنگاہی کرے گا، وہ کیسے بے پردگی کرے گا، وہ کیسے شراب پیے گا، وہ کیسے رشوت لے گا، وہ کیسے نماز قضا کرے گا، وہ کیسے ماں باپ کو ستائے گا جسے پتا ہے مجھے مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے. موت اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی دل کے زنگ کو دور کرتی. دعوت اسلامی پر قربان جائیں، الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک. دعوت اسلامی میں جو آتا ہے سب سے پہلے قرآن سینے سے لگاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو قرآن پاک پڑھا چکی ہے، پڑھا رہی ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ قرآن صحیح پڑھاتے ہیں، صحیح پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کی گندگی دور ہو. آپ نے اب تک اگر قرآن نہیں پڑھا، اپنے قرآن پاک کو صحیح کریں، قرآن پاک پڑھیں روزانہ، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. اس سے بھی انشاءاللہ الکریم دل کی سختی دور ہوگی اور بندہ رب کے قریب ہوگا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہوتا ہے. تو جس کا دل سخت ہو وہ اللہ سے دور ہے، اور جس کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ وہ رب کے قریب ہوگا، وہ اللہ پاک کے قریب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو صاف ستھرا کر دے، ہمارے دل کے میل کچیل کو دور فرمائے، اور ہمارے دل پر رحمت کی نظر کرے، ہمارے دل کی امراض کا علاج ہو جائے، دل کی سختی سے ہمیں بچائے. دل کی سختی کے کچھ اسباب ہیں، دل کچھ وجوہات سے سخت ہوتا ہے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے احیاء العلوم میں، منہاج العابدین اپنی کتابوں میں. سب سے پہلا سبب آپ بیان کرتے ہیں لمبی امیدیں. جو زیادہ لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہو اس کے دل کی سختی کا یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے. اس کا علاج بھی موت ہے. موت کو پیش نظر رکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آج گیا کہ کل گیا، تو لمبی امیدیں نہیں رکھے گا. اسی طرح دل کی سختی کا ایک سبب حسد بھی ہے. حسد، لوگوں سے جلنا، جیلسی، یہ بھی بہت بڑی باطنی بیماری ہے اور اس سے بھی بندہ سخت دل ہوتا ہے. اسی طرح ایک سبب جلد بازی کو بھی بیان کیا گیا. جو جلد بازی کرتا ہے، بہت جلدی شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے، بہت جلدی مالدار ہو جاؤں، بہت جلدی جو ہے وہ آگے نکل جاؤں، اور بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے، مشورے نہیں کرتا ہے، وہ بھی جو ہے ناکام ہوتا ہے، اس کا دل بھی سخت ہوتا ہے. اسی طرح ایک سبب دل کی سختی کا تکبر کو بھی بتایا گیا. جو متکبر ہوتا ہے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی نصیحت کو قبول نہیں کرتا. دل کی سختی پھر نصیحت کو قبول نہیں کرنے دیتی. بیان سنو، اجتماعات میں شرکت کرو، قافلوں میں سفر کرو، دل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایک ایک ماہ کے اعتکاف کر لیے، 12 مہینے کا قافلہ سفر کر لیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو چیک کرے بندہ کہ کہیں اسباب یہ علامتیں میرے اندر تو نہیں ہیں، پھر ان کا علاج کرے، اپنے دل کی ان باطنی بیماریوں کا علاج کرے. اور متکبر خاص طور پر اس کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی نصیحت، کوئی بات اثر نہیں کرتی. قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، پھر بھی اثر نہیں ہوتا. تو اپنے دل سے تکبر کا علاج کرے عاجزی کے ذریعے. اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، میری اوقات کیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میں کتنا کمزور پیدا ہوا تھا اور کتنا ضعیف ہو جاؤں گا. جب یہ سوچے گا تو پھر تکبر کا انشاءاللہ الکریم علاج ہوگا. اسی طرح دل کی سختی کے روحانی علاج بھی ہیں، ان کو بھی اختیار کرے. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکات مرعالی اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے، یا اللہ، انشاءاللہ اس کا باطن کشادہ ہوگا. اسی طرح جو روزانہ نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 بار یا فتاحو یا فتاح پڑھے انشاءاللہ الکریم اس کے دل کا زنگ اور میل دور ہوگا. مزید لکھتے ہیں جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں ایک مرتبہ سات مرتبہ یا فتاح پڑھ لے انشاءاللہ الکریم اس کا دل روشن ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دل کو نور قرآن سے منور فرمائے, قرآن پاک پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور اپنے دل کی سختی کا قرآن کے ذریعے علاج فرمائیے. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ ایک کمال کی تفسیر جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے صراط الجنان کے نام سے شائع کر دی ہے, پبلش کر دی ہے, جس کو مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے. بڑی ہی زبردست اور آسان یہ تفسیر ہے, آپ اس کو حاصل فرمائیں. اس کی اپلیکیشن بھی ہے پلے سٹور پر اور ایپل سٹور پر, آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی .net سے. پی ڈی ایف میں بھی فری آف کاسٹ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنے موبائل میں, ٹیبلٹ میں, لیپ ٹاپ میں آپ اس تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور مکتبۃ المدینہ سے اسے ہارڈ کاپی میں حاصل کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیے, اس سے بھی انشاءاللہ جب قرآن سمجھیں گے تو دل کی سختی کا اور اچھا علاج ہوگا. جب پڑھنے سے علاج ہوتا ہے تو سمجھنے سے کیوں علاج نہیں ہوگا. انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.